بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے ناموں کا ذکر. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایات پیش کی ہیں صرف دو ہی مثال کے طور پر پیش کی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام، یہ نو نام بیان کیے گئے ہیں کل ملا کر. لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ترمذی میں انہوں نے علماء سے بعض سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہزار ہیں، اسماء الحسنی بھی ہزار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہزار بیان کیے گئے ہیں، لیکن تمام کی تفصیل نہیں بیان کی گئی. بہرحال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ مستقل لکھا ہے، اس میں 500 نام ذکر کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بعض قرآن کریم ہمارے یہاں ملتے ہیں، ترجمے والے بھی ہوتے ہیں، بعض عام قرآن بھی، جس کے شروع میں تو اسماء الحسنی جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو 99 مشہور ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. وہ 99 صرف اتنے ہی نہیں، لیکن ایک حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے ان اللہ تعالیٰ 99 اسمن، لیکن ظاہر ہے کہ وہ صرف اتنے ہی نہیں، اس سے زائد بھی ملتے ہیں قرآن میں، حدیث میں اس سے زائد ملتے ہیں، اور اس پر بھی علماء نے ہزار تک وہ بھی بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی قرآن کریم کے شروع میں تقریباً 100 بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی تقریباً اتنے ہی بعض قرآن کریم میں جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں لکھے ہوتے ہیں. بہرحال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 شمار کروائے ہیں. یہ مختلف نام، ہم تو صرف جو احادیث میں نام آئے ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے، لیکن وہ مختلف نام جو ہیں وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں، جس سے عموماً ناموں کی کثرت، جیسے کسی بھی صورت میں تفاصیل میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ کسی صورت کے نام زیادہ، گویا کہ اتنے زیادہ اس میں صفات، اتنے زیادہ اس میں کمالات ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کثیر نام جو من جانب اللہ آپ کو دیے گئے، ان میں ہر ایک کی تفسیر ہمیں بیان نہیں کی گئی، ہم تک پہنچی نہیں، یعنی صحیح روایات کے ذریعے، لیکن جو پہنچی اور جو نام پہنچے اس سے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہی ظاہر ہوئے کہ کیا کیا خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھیں. دو نام آپ کے اصل نام ہیں، محمد اور احمد. یہ وہ نام ہیں جو اصل آپ کے رکھے گئے تھے، اور اس کے بعد اور اگر دیکھا جائے تو گزشتہ کتابوں میں بھی یہ دو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں، اور یہ وہ نام ہیں کہ پہلے عام طور پہ ان ناموں کا کوئی دستور ملتا نہیں ہے. تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب قریب آیا تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ نام رکھنے شروع کیے، محمد نام رکھنا شروع کیا، اس یعنی امید میں کہ شاید اسی کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا کر دیں. تو کچھ لوگ ایسے محمد نام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب میں ملتے ہیں، گزشتہ ادوار میں محمد نام نہیں ملتا ہے. اس کی یہی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا، لیکن چونکہ اس کی بشارت گزشتہ کتابوں میں ملتی تھی تو اخیری دور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب زمانے میں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی بعد میں تو خیر بہت ہوئے، لیکن پہلے جن کے نام رکھے گئے، بعضوں نے 15 تک تقریباً شمار کیے ہیں کہ 15 ایسے افراد ملتے ہیں جن کا نام محمد تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ کس کو نبی بنانا چاہتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. پیچھے آیا تھا امیہ بن ابی سلط، وہ بھی امید میں تھا، حالانکہ اس کا نام امیہ تھا، تو اس نے کتابوں میں صفات تو دیکھی ہوں گی، کچھ صفات اس کے اندر اس کی پائی جا رہی ہوں گی، لیکن نام نہیں تھا. تو بہرحال وہ بھی امید میں تھا، اور اس طرح کے اور بھی والدین تھے جو امید میں تھے، جیسے آج کل بہت سے جگہوں پر جو سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں کچھ صفات ایسی پائی جاتی ہیں جو حضرت مہدی کے بارے میں بیان کی گئی ہیں خاندانی لحاظ سے، تو وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں اس امید میں کہ شاید اللہ تعالیٰ انہی کو حضرت مہدی بنا دیں اور وہ مقام عطا کر دیں. اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق. تو جن کے بعض ایسے افراد ہیں دنیا میں کہ جن کے والد کا نام عبداللہ، وہی بنو ہاشم سید خاندان سے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، اور تو بیٹے کا نام انہوں نے محمد رکھا. اس طرح کے دنیا میں ایسے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کس کو وہ امامت اور وہ مقام دیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن امید میں لوگ، یعنی ظاہر ہے اسی امید میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو یہ منصب مل بھی جائے گا. باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسند المتصل منا للامام ابی عیسی محمد ابن عیسی بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بفیوضہ آمین. قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قالوا حدثنا سفیان عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء وانا محمد واحمد وانا الماحی الذي يمحو بی الكفر الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد بھی ہوں. محمد یہ حمد سے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی مبالغہ اس لحاظ سے کہ اگر حمیدہ احمد اگر ہوتا تو ظاہر ثلاثی مجرد میں کوئی مبالغہ نہیں پایا جاتا، وہ تو ایک عام اس کے معنی ہے. حمیدہ احمد سے اگر حمیدہ احمد سے اگر ہم کریں گے تو تعریف کیا ہوا محمود بنے گا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ حمد یحمد تحمیدن، اس سے پھر محمد، یعنی جس کے معنی اس کے تاکید آ جاتے ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں کثرت الحروف یا کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، جب حروف میں زیادتی ہوتی ہے تو معانی میں بھی اس میں تاکید اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو اس لحاظ سے اس میں تاکید اور مبالغہ ذرا بڑھ جاتا ہے. تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا یہ نام کس اعتبار سے؟ یا تو یہ کہہ لیں کہ اس امید میں، یعنی اس امید میں کہ اس بچے کا نام محمد رکھا ان کے بڑوں نے، کہ اچھا کہ یہ امید ہے کہ دنیا بھر میں ان کی تعریف کی جائے گی. من جانب اللہ ہوتا ہے نام جو دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ نام محمد جو رکھا تھا، یہ یعنی اس امید میں رکھا کہ آئندہ ان کی بہت تعریف کی جائے گی، یہ ایسے باکمال شخص بنیں گے یہ کہ ان کی تعریف کی جائے گی. تو اس اعتبار سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں محمد، یعنی امید کے درجے میں. اور دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں، جس کے ظاہر بہت سی وجوہ ہو سکتی ہیں، یہ بھی وجہ ہے کہ یہ محمد یعنی اس اعتبار سے کہ ان کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، صرف اخلاقی کی تعریف فرما دی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کے علاوہ تو کیا کیا تعریف ہیں گزشتہ کتابوں میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، گزشتہ آسمانی کتابوں میں ان کی تعریف کی گئی، گزشتہ انبیاء نے ان کی تعریف کی، تو اس لحاظ سے یہ تو قابل تعریف رہے ہی ہیں گزشتہ امتوں میں بھی، اس امت میں بھی، اور خود قرآن کریم میں بھی، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ظاہر ہے ان کے اگر والد دادا عبد المطلب وغیرہ نے اگر یہ امید رکھی تھی کہ آئندہ ان کی تعریف کی جائے، سب وہ جو ہے تسمیہ سے ہی بیٹھتی ہیں، کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں. احمد یہ ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنتا ہے افعال کے وزن پر. احمد اس کے معنی، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، یا تو زیادہ تعریف کرنے والا احمد، اس میں بھی تو وہ ہوتا ہے نا افعال، اس میں تفضیل جو ہوتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ، تو زیادہ تعریف کرنے والے. یا اس کا دوسرا ترجمہ بعضوں نے کہا اس لیے کہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے وہ اس میں فاعل والے معنی بھی دیتا ہے، کبھی اس میں مفعول والے معنی بھی دیتا ہے. تو ایک ترجمہ اس کے ہوں گے زیادہ تعریف کرنے والا، ایک ترجمہ اس کے ہوں گے زیادہ تعریف کیا ہوا. تو اگر ہم اس میں مفعول والے معنی لیں گے تو محمد اور احمد کا ایک ہی ترجمہ ہو جائے گا نتیجے کے لحاظ سے. بہرحال ہم تو فرق کریں گے، اور اکثر کے یہاں وہی پہلے والے معنی، یعنی زیادہ تعریف کرنے والا، تو دونوں میں فرق ہو گیا. محمد جو زیادہ تعریف، جس کی زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد جو زیادہ تعریف کرنے والا ہو. اب زیادہ تعریف کرنے والا کیوں کہا گیا، اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کی ہے آپ کے کلام میں، آپ کے ارشادات میں، جس کی کچھ مثال ہم حزب العظم وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء بیان کی، اور اس حمد و ثناء کو بیان کرنے کے بعد بھی پھر یہ فرمایا کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں آپ کی تعریف جیسی کرنی چاہیے کر نہیں سکتا ہوں، آپ تو ویسے ہیں جیسے خود آپ نے آپ کی تعریف فرما دی ہے قرآن کریم میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، تو انت کما اثنیت علی نفسک. بہرحال اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے دنیا میں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور پھر قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان فرمائیں گے وہ تو اس سے بڑھ کر ہوگی جو دنیا میں بیان فرمائی، اس لیے کہ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے ایسے الفاظ مجھ میں القا فرمائے گا اور مجھ سے کہلوائے گا جو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہوں گے، یعنی ابھی مجھے دنیا میں وہ تعریف الفاظ معلوم نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر القا فرمائے گا اور ان الفاظ سے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا۔ تو اس اعتبار سے دونوں معنی میں یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ محمد جن کی تعریف کی گئی اور احمد جو زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ وَأَنَا الْمَاحِي، ماہی کے معنی مٹانے والے، چونکہ پہلے والے دو نام تو اصل نام تھے اور اس کی وجوہ تسمیہ بھی بہت سی ہو سکتی ہیں، تو ان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل نہیں بیان فرمائی، تو اور وہ تو معروف تھے دونوں نام، اس لیے ان کی وجوہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ لیکن آگے والے جو باقی نام ہیں، الماحی، حاشر اور عاقب، یہ تین نام جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وجہ بھی بیان فرما دی۔ ماہی کے معنی مٹانے والے، یعنی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جہالت اور کفر کی ظلمتیں دور ہوئیں اور ایمان اور اسلام کی تعلیمات عام ہوئیں۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، حاشر کے معنی جمع کرنے والا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر قائم کرنے والا، جمع کرنے والا، تو گویا کہ حشر کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس اعتبار سے حاشر یعنی یحشر الناس علی قدمیہ، لوگ میرے بعد ان کا حشر ہوگا، یعنی میدان حشر میں لوگ انتظار میں ہوں گے کہ اچھا اب حساب وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو، آگے بڑھے معاملہ، تو معاملہ آگے بڑھنے کا اور حساب کا سلسلہ شروع ہونے کا سلسلہ کے جو یعنی حساب کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ ابتدا اس کی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اچھا باقی لوگوں کا اب اللہ تعالیٰ حساب وغیرہ شروع فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے گویا آپ کو حاشر کہا گیا، سبب الحشر لجميع الناس، ورنہ ان کے بغیر شروع ہی نہیں ہوگا سلسلہ۔ اور وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، عاقب بعد میں آنے والا، تو میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
به قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريق المدينة فقال انا محمد وانا احمد وانا نبي الرحمة ونبي التوبة وانا المقفي وانا الحاشر ونبي الملاحم۔ هذا حذيفة رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی مدینہ منورہ کے کسی راستے میں چلتے ہوئے، تو ظاہر ہے کچھ بات چیت شروع ہوئی ہوگی، ویسے ہی تو درمیان کی بات بیان فرما رہے ہیں، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ پہلی بات ایسی شروع فرما دی۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمول تھا، جو طریقہ تھا، وہ تو سب جانتے ہی تھے، سلام ہوا اور جو بھی شروع اور کچھ باتیں، تو ان باتوں میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی جو یہاں مقصود ہے بیان کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرے میں یہ بات بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں نبی الرحمہ ہوں۔ نبی الرحمہ، اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ نبی الرحمہ یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جس کو ہم قرآن کریم کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس معنی میں ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا گویا تمام کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت تو ظاہر ہے، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ بہت زیادہ مفصل ہے کہ گزشتہ انبیاء بھی تو اپنے امت کے لیے اور دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے تھے، آدم علیہ السلام بھی رحمت ہی تھے اور ان کے بعد نوح علیہ السلام بھی رحمت تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کچھ مختلف ہے کہ ٹھیک ہے تمام انبیاء رحمت تھے، بلکہ تمام صلحاء رحمت ہیں، لیکن رحمت للعالمین اور اس درجے کی رحمت وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے کہ مثلا گزشتہ انبیاء کے ادوار میں عمومی عذاب آیا اور قومیں ہلاک ہوئی تھیں کفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے عمومی عذاب ہٹا لیا گیا، تو کفار بھی اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ عمومی عذاب ان پر بھی نہیں آنے والا، وعدہ کر دیا گیا عمومی عذاب نہیں آئے گا، ہاں کہیں کہیں کوئی سزائیں آ جائیں وہ الگ بات ہے، عمومی عذاب کے ذریعے سے پوری امت کو تباہ کیا جائے یہ نہیں ہونے والا، تو کفار بھی اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے رحمت، وہ بہت سے اعتبار ہیں، ظاہر ہے بہت سے اعتبار سے رحمت ہے، اس اعتبار سے کہ ایک چھوٹے چھوٹے عمل میں بڑی بڑی فضیلتیں، صرف لیلۃ القدر آج کل کے لحاظ سے لیلۃ القدر وہ یعنی ہزار مہینے تو ویسے ہی، اس سے کتنا زیادہ وہ اس کا بھی ذکر نہیں فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی یعنی اس امت کے لیے بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ چھوٹا سا عمل کرو اور بہت زیادہ مل جائے گا،
یعنی اس اعتبار سے اور بہت سی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرا آپ کے آپ کو دی جائے گی، تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ یعنی اس امت کو جو مقام ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی، اس امت کو پل صراط سے گزارنے والی یہ امت، تو بہرحال یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس امت کو خصوصیت کے طور پر دی گئی۔ وضو پہلی امتیں بھی کرتی تھیں، اس امت کی خصوصیت ہے کہ اچھا غر محجلین، ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے اچھا میرے امتی ہیں۔ بہت سی خصوصیات ہیں، ظاہر ہے اس کی کوئی یعنی یہ موضوع بہت طویل و بہت مفصل ہے، جس کی کچھ وضاحت تفسیر میں وما ارسلنا کے الا رحمۃ للعالمین میں بھی آ جاتی ہے۔ نبی الرحمہ، رحمت کے نبی ہیں، وہ نبی التوبہ، اور نبی التوبہ ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں احکام دیے گئے، اب توبہ یعنی آسان کر دیے، کہہ لیں دوسرے آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ توبہ اس امت کے لیے بہت آسان کر دی گئی، کہ گزشتہ امتوں میں اتنا توبہ کا طریقہ آسان نہیں تھا کہ اچھا بڑے سے بڑا کوئی گناہ کر لے، اچھا بس توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کے شرائط پائے گئے، وہ جو تین چار شرطیں ہیں تو سب معاف ہو گیا۔ اس امت کے لیے تو بہرحال یہ بہت آسان کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا گیا تھا کہ جب وہ قوم جب انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور سے واپس گئے، اچھا ٹھیک ہے فاقتلوا انفسکم، اب قتل کرنا ہوگا، اس کی سزا قتل تھی۔ بعد میں پھر بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کرنے پر آسانی کر دی، لیکن بہرحال حکم یہی دیا گیا کہ اچھا قتل۔ اور اس امت میں یہ ہے کہ کوئی شرک بھی کر لیتا ہے، والے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن اگر کوئی شرک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی توبہ کر لے تو توبہ سے وہ دوبارہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، بس توبہ کافی ہے یعنی گناہوں کی معافی کے لیے، اور توبہ بہت آسان کر دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت کثرت سے توبہ کرنے والے تھے، پیچھے آیا تھا اور ریاض صالحین میں قبل کے ہم جب پڑھتے تھے تو وہاں پر بھی روایت آئی تھی کہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم اکثر من سبعین مرہ، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ، اور بعض روایتوں میں صحابہ فرماتے ہیں ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پڑھتے ہوئے سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں کئی کئی مرتبہ 100 مرتبہ کبھی وہ استغفار کے اور توبہ کے الفاظ پڑھا کرتے، تو کثرت سے توبہ کرنے والے بھی تھے اور توبہ اس امت کے لیے آسان بھی کر دی گئی۔ وانا المقفی، مقفی کے معنی تابع، یا مقفی کے معنی بعد میں آنے والا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو مقفی گویا میں نیچے لکھا ہوگا ہماری کتاب میں، تمہاری کتاب میں بھی ہوگا، التابع للانبیاء، جس کے معنی ہے کہ میں اصول شریعت میں اور اصول دین میں یعنی عقائد میں گزشتہ انبیاء کے تابع ہوں۔ توحید، رسالت، آخرت جو بنیادی عقائد ہیں اس میں تمام انبیاء ایک ہی ہیں۔ کون سی آیت ہے قرآن کی؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ شرع لکم من الدین، شرع لکم من الدین، تمہارے لیے وہ دین مشروع فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، وہی جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو سب کا دین ایک ہی ہے، یعنی دین ایک کے معنی عقائد سب کے ایک ہیں، ہاں فروعات میں اختلاف ظاہر ہے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں جو بات تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھی، فرق تھا آپس میں، تو فروعی احکام الگ تھے لیکن عقائد سب کے ایک۔ اس اعتبار سے مقفی کہ میں گزشتہ انبیاء کو کا یعنی عقائد میں تابع ہوں، اور کسی آیت میں حکم بھی دیا گیا نا، فبی ہدا ہو مقتدی، آپ ان کے طریقوں پر ہی آپ بھی چلیے، وہی عقائد وغیرہ میں ایک ہی تھے، فروعات میں اس میں احکام ذرا مختلف تھے۔ وانا المقفی، اور مقفی کے معنی اخیر میں آنے والا، بعد میں آنے والا، وہ بھی معنی ٹھیک ہے، عاقب کے معنی میں ہو جائے گا۔ وانا الحاشر، حاشر کے معنی پچھلی روایت میں آ گئے، نبی الملاحم، ملاحم بڑی بڑی جنگ، بڑی بڑی جنگوں والا نبی ہوں میں۔ اس کے کیا معنی؟ اس کے ایک معنی تو ظاہر ہے کہ اس امت میں جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور آئندہ بھی ہوں گی اتنی گزشتہ امتوں میں کبھی نہیں ہوئی، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جنگ کا سلسلہ تو چلتا رہے گا امت میں۔ گزشتہ امتوں کا کیا تھا؟ نبی کے جانے کے بعد چونکہ وہ ایک خاص قوم کے لیے تھے نا، پہلے انبیاء پوری دنیا کے لیے تو تھے نہیں، تو اس خاص قوم میں آئے، اور جب وہ نبی چلے گئے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ان تعلیمات میں جیسے جب ہٹنا شروع کر دیا، اور ہر طرف تو ظاہر ہے دوسری طرف تو وہ دعوت پہنچی نہیں تھی اور ان کے لیے وہ تھے بھی نہیں نبی، تو دوسری طرف سے بھی ظاہر ہے اختلاط ہوا، تو تعلیمات مخلوط ہو گئیں، تحریف ہو گئی، دین ہی مٹ گیا، بعد میں جا کر وہ جنگوں کی نوبت ہی نہیں آئی اس لیے کہ دین ہی مٹ گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصے کے بعد وہ دین ہی مٹ گیا تھا۔ تو جب دین مٹ گیا تو اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ جنگوں کے سلسلے ختم ہو گیا اس لیے کہ وہ حق پر جمع ہی نہیں رہے۔ یہاں پر تو بات یہ ہے کہ حق پر جمی رہنے والی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت تک باقی رہے گی، اور یہاں تک کہ یہ جنگوں کا سلسلہ رہے گا اور اخیری جماعت دجال سے مقابلہ کرے گی، اس کے بعد پھر جنگوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ اس امت میں، چونکہ یہ امت قیامت تک باقی رہنے والی اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والی بھی رہے گی، تو پھر جنگوں کا سلسلہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ پہلی امتیں تو تھوڑے سے یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے حالات بدل گئے تھے۔ نبی الملاحم تو ایک تو معنی ہوں گے بڑی بڑی جنگیں اس امت میں ہوں گی، اور دوسرے معنی اس کے نبی الملاحم، ملاحم کے معنی بعضوں نے لیے ہیں فتن کے، کہ بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ گزشتہ زمانے میں چھوٹا سا کوئی فتنہ آیا اور دین مٹ گیا، اور اس امت میں بڑے بڑے فتنے لیکن دین باقی رہا۔ تو بڑے بڑے فتنے اس امت میں، اور بڑے فتنوں میں دجال والا فتنہ ہی کوئی سب سے بڑا فتنہ، جس کا گزشتہ امتوں نے بھی اور انبیاء نے بھی تذکرہ کیا تھا۔ تو بڑے بڑے فتنے اس امت میں آئیں گے، لیکن پھر بھی امت باقی رہے گی، پھر بھی لوگ توحید پر اور حق پر باقی رہیں گے، تو بڑے بڑے فتنے آئیں گے اس امت میں۔ وہ نبی الملاحم، بعضوں نے ایک اور معنی بھی لیا۔ پہلے معنی سب سے اصل ہیں، جو میں نے بتایا کہ ملاحم ملحمت ان کی جمع بڑی بڑی جنگ کے معنی میں آتے ہیں، جو پہلے معنی تو اصل ہے لیکن دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں فتن کے معنی میں۔ تیسرے معنی بعضوں نے بیان کیے ملحمہ، یہ ملاحم، یہ اس کے ایک معنی اجتماع اور جوڑ کے آتے ہیں، ایک معنی اس کے، یہ کیونکہ بعض علماء نے لکھا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے معنی اجتماع اور جوڑ کے آتے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس امت میں جتنا بھی افتراق ہو، جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن پھر بھی یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے کسی درجے میں گزشتہ امتوں سے تو کوئی مظاہرے کے بہت ہی زیادہ، لیکن ویسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس امت میں جوڑ کی ایک بڑی شکل موجود ہے، کہ جڑ کر یعنی ایک توحید پر، رسالت پر، جہاں دیکھتے ہیں ہم یعنی باطل، جب کوئی باطل طاقت آتی ہے مقابلے میں تو سب جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا آپس میں اختلاف ہوگا، ہندوستان پاکستان ہی کی اگر ہم مثال لے لیں، یہاں پر جہاں پر ہمارا باطل سے جب مقابلہ آتا ہے تو وہاں پر اچھا ٹھیک ہے، چاہے دیوبندی مسلک ہو، بریلی مسلک ہو، یہ مسلک ہو، وہ مسلک ہو، سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں، اور اجتماعیت کی وہ شکل جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہاں یعنی باطل کے مقابلے میں سب ایک بات پر جم جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہندوستان میں بھی باقاعدہ اس کی یعنی جماعتیں ہیں، اور پاکستان میں بھی اس طرح کے یعنی بہت سی صورتیں ہیں۔ جیسے بھی اختلافات، ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ باقاعدہ اس امت میں اختلاف اور انتشار کو مزید بڑھانے کی بہت سی کوششیں کی گئی ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ افراد تیار کیے گئے ہیں، ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں۔ فلانی جگہ پر اچھا کوئی نیا ظاہر ہوا، اس نے کیا کوئی نئی چیز اس نے پیش کی ہے، یعنی نئے لوگ نکلتے رہتے ہیں بڑی عجیب عجیب، اور واقعی وہ اس کام پہ یعنی ظاہر ہے چونکہ ان کو تو پیچھے سے بہت بڑی ایک ان کو سپورٹ ہوتا ہے مالی اعتبار سے، اور اس کے علاوہ یعنی بہت سی اور یعنی سورسز وغیرہ ان کو جو ملتے ہیں، تو بہت کوششیں کی جاتی ہیں اور ان کو بہت کچھ یعنی ان کے لیے یعنی مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، یہ اس لیے کہ اصل یہ چیز ہے کہ ان کا اگر آپس میں جوڑ ختم ہو گیا تو ان کے دوسروں کے مسائل آسان ہو جائیں۔ ابھی بھی کیوں بہت سی جگہوں پر یعنی باطل اپنا زور پوری طرح نہیں دکھا سکتا، دکھا رہا ہے لیکن پوری طرح نہیں دکھا سکتا، یہی کہ کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کا جوڑ پھر بھی ہے۔ اس جوڑ کو ختم کرنے کے لیے جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کی جا رہی ہیں، حکومت میں ایسے افراد لائے جائیں جو اصل ان کے سمجھے جائیں لیکن ہوں باہر کے، تو ظاہر ہے وہ توڑ کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح علماء میں ایسے لوگ دکھائے جائیں جو ظاہر میں عالم ہیں لیکن وہ اصل میں عالم ہے نہیں، بلکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو ایک عالم اور بزرگ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ باقاعدہ ایسے ادارے ہیں دنیا میں جہاں پر ایسے علماء تیار کیے جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، ایسے یعنی تاریخ میں اس کے واقعات ملتے ہیں اور ہمارے بعض حضرات نے دیکھے ہیں، جن کو بعض خفیہ ایسی جگہوں پر لے جایا گیا اور دکھایا گیا کہ ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک مستقل عنوان ہو جائے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے کہ انتشار اور افتراق کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، پھر بھی الحمدللہ یعنی اس تمام کے بہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو بہت حد تک اس امت میں اتفاق اور جوڑ کی شکل پھر بھی اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے۔
قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شمیل قال اخبرنا حماد حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد بن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه
هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد بن حذيفة رضي الله تعالى عنه. ہندوستان سے جب وہ جب انگریز اور وہاں والوں کا جب مقابلہ ہوا تھا, جب وہ لوگ نکلے تھے, تو نکلنے سے پہلے جب ان کو اندازہ ہوا کہ اب نکلنا تو ہے, تو وہاں پر بعد میں تو سلسلہ چلتا رہا اور ابھی بھی چل رہا ہے جیسے میں نے بتایا, لیکن اس وقت خاص طور پہ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے مسلمانوں میں انتشار کے لیے, چونکہ پہلے سب حنفیت پر تقریباً جمع ہوئے تھے, تو انتشار کے لیے تین جماعتیں پیدا کی انہوں نے, تین جماعتیں بنائیں. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ کوئی نبی و نبوت کا دعویٰ کرتا ہو ہی نہیں سکتا تھا, یعنی تصور میں نہیں تھا کہ کوئی نبی کے دعویٰ کو مانتا, اس لیے کہ ایک یعنی تمام کے ایک مزاج تھا, نہیں آخر نبی ہو نہیں سکتا. تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ ایک طرف دو متقابل جماعتیں بنی, اس لیے کہ اہل حق چونکہ اعتدال ان کے مزاج میں, تو اچھا دو جماعتیں بنی متقابل, ایک طرف بریلوی جماعت جو بالکل ہی یعنی بدعات اور اچھا ٹھیک ہے یہ بھی اور توسنی خبر پر اور یہ سب چیزیں, اور دوسری طرف بنے وہ لوگ جو غیر مقلد, جو یعنی تقلید کو بھی شرک ہے, ہر چیز شرک, ہر چیز بدعت, ہر چیز شرک, یعنی تو یہ دو متقابل جماعتیں. اب ظاہر ہے ایک بڑا مجمع اس طرف ہو گیا, ایک بڑا مجمع اس طرف ہو گیا, کچھ ان کو اور دونوں کے دعوے کے طریقے جو ہوتے تھے وہ بڑے ایسے تھے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے, لوگوں کو ہوتا ہے نا اچھا نہیں ٹھیک ہے نہیں چلو ٹھیک ہے, کبھی دل چاہتا ہے کہ انسان اچھا کعبے کے پاس تو نہیں جا سکتا, اچھا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مدینہ منورہ میں تو ہے نہیں, چلو کوئی ایسی قبر ہو جس پر انسان سجدہ کر لے, انسان کے عقیدت میں بسا اوقات انسان کو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے, تو اچھا یہ بھی بڑا دل کو پسند آنے والی بعض چیزیں تھیں ان کے پاس, اچھا ٹھیک ہے رات میں بیٹھ کر ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس میں قوالیاں اور یہ سب چیزیں مزہ آتے ہیں لوگوں کو, تو وہ بھی حظ نفس اور مزہ وہاں پر بھی تھا, تو بڑی جماعت وہاں بھی بنی. ایک طرف یہ نہیں نہیں یہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, قرآن و حدیث بس قرآن و حدیث, یعنی کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے قرآن و حدیث کو نہیں مانتے؟ کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دین بنایا تھا؟ لیکن بس یعنی غلط فہمی لوگوں میں عام کرنے کے لیے یہ کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں, تو ہر چیز شرک و بدعت اور قرآن و حدیث. اب جب جماعتیں اس طرف بنی اور ظاہر ہے عوام تو عوام بیچارے ان پڑھ لوگوں میں نہیں, لوگوں میں پڑھنے لکھنے کا زیادہ دستور تھا نہیں, تو یہ دو جماعتیں جب بنی تو لوگوں کا علماء سے اعتماد تو ہٹ گیا, ظاہر ہے کہ اچھا نہیں اختلاف ہے انتشار ہے, کچھ لوگ یہ ہیں کچھ لوگ یہ ہیں کچھ لوگ یہ ہیں, یہ ان کو کافر کہیں یہ ان کو کافر کہیں, وہ سلسلہ چلا. تو جب ایک دوسرے کو کافر کہہ ہی رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا کہ اچھا جب امت میں انتشار ہے تو ایک نئے فرقے کو بھی قبول کر لیں گے. تو اس نے شروع میں دعوے کیے, مہدی ہونے کا دعویٰ, اچھا مجھے یہ مجدد ہونے کا دعویٰ, مادی ہونے کا اس کے دعوے خود دیکھیں اسی کی کتابوں میں تو پتہ چلے گا, اچھا پہلے اس نے یہ کہا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا, اچھا پھر اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, اس کے بعد یعنی اس کو بھی ثابت کیا اپنے طور سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کیسا عیسیٰ ابن مریم, پھر اس کے بعد تو پھر اس نے گویا اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو دوسرے شکل میں دوبارہ آیا ہوں. عجیب عجیب اس کے دعوے میں بہت تضاد پایا جاتا تھا, لیکن جتنے بھی عجیب عجیب تضاد تھا امت نے مانا, بہت سے لوگوں نے مانا ان کو, بہت سے لوگوں نے اس کو بھی مانا, حالانکہ اس کا جھوٹ بالکل ظاہر ہے, اس کے باوجود اس کو مانا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی انتشار, یہی میں کہہ رہا تھا کہ انتشار ڈالنے کی باقاعدہ مہم کوششیں کی گئیں اور ابھی تک کی جا رہی ہیں, ابھی تک ایسے افراد ہیں نئے نئے اٹھتے ہیں اور نئی نئی چیزیں لاتے ہیں, اس لیے کہ پرانے کے جوابات تو آ چکے تو اب نئی چیزیں لاتے ہیں تاکہ مزید انتشار ہو. پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایک اہل حق میں جوڑ کی ایک شکل رکھی ہے کہ جہاں باطل سے مقابلہ ہوتا ہے تو اہل حق آپس میں جڑ جاتے ہیں. باب ما جاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے کا بیان, پیچھے آ چکا اس کا تذکرہ بھی آ چکا کہ عنوان اس کتاب میں دو مرتبہ کیوں ہے, شروع میں بھی آیا پھر اخیر میں بھی آیا. سب سے اچھی توجہ اس کی, ویسے تو بہت سی توجیہات ہیں, ایک اچھی توجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع دور وہ بھی تنگی کا تھا, آخری دور جب ہر طرف فتوحات, ہر طرف لوگوں میں فتوحات کی وجہ سے کثر مال وغیرہ آنے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال وہی تھا جو شروع میں تھا, وہی تنگی والا حال.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما, یہ دونوں صحابی باپ بیٹے, نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں, انہوں نے فرمایا
کیا تم کھانے پینے کی جو چیز چاہو تمہیں نہیں مل جاتی؟ جو کھانا ہو جو پینا ہو ہر چیز مل جاتی ہے، روزانہ ایک کھانا کھا کے انسان تھک جاتا ہے تو الگ الگ طرح کے کھانے۔ حالانکہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ ردی کھجوریں بھی آپ کو اتنی نہیں ملتی تھیں جس سے آپ پیٹ بھر لیتے، حالانکہ کھجور کو تو ہم کھانے میں شمار بھی نہیں کرتے۔ کھجور اگر ہے اور کھانا اس دن نہیں ملا تو اچھا آج ہم نے کھانا کھایا ہی نہیں، اچھی افطاری کی تھی بس کھانا نہیں کھایا تھا، تو ہمارے یہاں کھجور یعنی کچھ بھی نہیں، اور یہ تو مہینے دو مہینے گزر جاتے تھے صرف کھجور پہ گزارا ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں انگلینڈ میں سال میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا یوم الاسودین، یہ ایک اچھی چیز تھی، اگرچہ بہت مشکل لگتی تھی وہ، لیکن وہ ایک تھوڑا سا انسان کو اندازہ ہوتا تھا۔ کھجوریں رکھ دی جاتی تھیں اچھی خاصی مقدار میں، اس میں یہ کہ کھانا نہیں ملے گا، 24 گھنٹے اس حال میں گزاریں کہ صرف کھجور پانی پر گزارا کریں، وہ ایک خامخواہ بنی جا رہا ہے۔ بچپنا تھا تو بچپن میں تو ایک اچھا ٹھیک ہے خامخواہ کھجوریں زیادہ کھا رہے ہیں، لیکن وہی کہ وہ کھجور ہمیں عادت نہیں ہے تو وہ ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ بہرحال ایسا تھا کہ کبھی تو ہم یہ دیکھیں کہ آپ ساسن کے دور میں یعنی وہاں بھی کھجوریں اتنی نہیں ملتی تھیں، یعنی ردی کھجوریں بھی اتنی مقدار میں کہ انسان زیادہ کھا سکے وہ بھی نہیں ملتی تھیں، چند مل گئی تو مل گئی۔ ہمارے یہاں کھجوریں جتنی چاہے کھا لو بھری ہوئی تھی، کھجوریں رکھ دی جاتی تھیں جتنی چاہے کھجور، پھر بھی مشکل لگتا تھا کہ صرف کھجور پہ کیسے گزارا ہوگا۔ یہ ہے جو فرق۔
بھی قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء۔ ہم آل محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو ظاہر ہے بہت تنگی کا تھا ہی، لیکن گھر میں بھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اس سے اشکال ہو سکتا ہے شاید پہلے حالانکہ اس کا تذکرہ آ چکا، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ خود تو انسان تنگی کر لے اور تنگی پر گزارا کر لے، لیکن ازواج مطہرات کا نفقہ ہو تو آپ پر لازم تھا، لیکن اس کا پیچھے تذکرہ آ چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا نفقہ اور خرچہ ازواج مطہرات کو دے دیا کرتے تھے۔ اب تمہاری مرضی ہے، رکھو استعمال کرو سال بھر، اور چاہو صدقے میں دے دو۔ ازواج مطہرات کا مزاج وہی تھا کہ اچھا دو تو ختم کر دو، بس ٹھیک ہے صدقے میں دے دیا۔ اس کے بعد ان کا بھی ازواج مطہرات کا جو فقر اور تنگی تھی وہ بھی اختیاری تھا، کوئی یعنی یہ نہیں تھا کہ مجبوری میں ہیں۔ ہم آل محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ایک ایک مہینہ اس حال میں ٹھہرتے تھے کہ آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، ما نستوقد بنار، آگ نہیں جلاتے تھے۔ کیا تھا کھانے کا؟ بس وہی کھجور اور پانی۔
بھی قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سالم بن اسلم عن يزيد بن ابي منصور عن انس عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين۔ حضرت ابو طلحه رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی بھوک کی کہ بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوئی دعا فرما دیجئے، اب تو برداشت نہیں ہو رہا۔ ہم نے کپڑا اٹھایا، ہمارے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا دکھانے کے لیے کہ رسول اللہ کے ہم سب کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور بھوک کی شدت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخفا فرمایا تھا، ظاہر نہیں فرمایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو دو پتھر بندھے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ بھوک کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ تھی، لیکن اظہار نہیں فرماتے تھے۔ یہ پتھر کیا تھے؟ یہ بعضوں نے تو فرمایا اور اکثر کی رائے ہے کہ عام پتھر، یعنی پیٹ جب بالکل خالی ہو اور چند دن اگر انسان نے کھانا نہیں کھایا تو پیٹ اندر چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کبھی انسان کی کمر بھی جھکنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کمر ٹیڑھی ہو جائے گی بہت زیادہ پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے وہ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، جس کا ایک تو فائدہ ہے کہ کمر ذرا سیدھی رہے، اور دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ تھوڑا سا آرام مل جاتا تھا، یعنی بھوک کی جو شدت ہے اس میں ذرا سا تخفیف محسوس ہوتی تھی، بھوک تو ختم نہیں ہوتی تھی لیکن ظاہر ہے کچھ اس میں ہلکا پن محسوس ہوتا تھا، اس وجہ سے پتھر باندھا کرتے تھے۔ بعض محدثین نے روایت کا انکار کر دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ اس طرح کی جتنی روایت، اس لیے کہ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سومے وصال رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اچھا ہم بھی سومے وصال رکھیں، کئی دنوں تک لگاتار روزہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بھی رکھ لیں، ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ پر میں نے نہیں، میں تو میرا حال یہ ہے کہ انی ابی تو یطعمنی ربی و یسقینی، وہ صحیح روایت ہے، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، وہ گویا کہ روحانی طاقت مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہوئی ہے کہ میں کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے گزارا کر لیتا ہوں، مجھ سے برداشت ہو جاتا ہے، تم سے برداشت نہیں ہوگا، تو میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف ہے، میں سومے وصال رکھ سکتا ہوں تم نہ رکھو، وہ صحیح روایتیں ہیں۔ تو ان روایتوں کی وجہ سے بعضوں نے اس کو ضعیف قرار دے کر ترک کر دیا کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر جب سو میں وصال آپ رکھتے تھے تو پھر پیٹ پر پتھر اور دو پتھر باندھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بعضوں کو اشکال ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، کیوں بعضوں نے جو تطبیق والی صورت ہے نا وہ زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ شروع دور یہ ہو کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ تھا کہ ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی، بعضوں نے یہ توجیہ کی۔ اس سے زیادہ اچھی توجیہ یہ ہے جو ہم خود تجربہ کر سکتے ہیں کہ بغیر روزے کے انسان بھوکا رہے بہت شدت تکلیف محسوس ہوتی ہے، روزے کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے روزہ ہے پتہ ہے تو اس لیے انسان کو پتہ ہے کہ نہ کھانا ہے اور نہ بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ بغیر روزے کے انسان کو اٹھنے کے بعد اچھا ناشتہ کچھ تو چاہیے، ایک گھنٹہ ہو گیا، دو گھنٹے ہو گئے، تین گھنٹے ہو گئے اٹھا ہوں اور ابھی تک میں نے کچھ کھایا نہیں، بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے ہم لوگ اکثر لوگوں کے اعتبار سے، یا جن کو چائے کی عادت ہے تو اچھے چائے نہیں پی، اور روزے میں اٹھنے کے بعد سے لے کر پورا دن گزار لیتے ہیں نہ کھانے پینے کا، چائے کا، کسی چیز کا ذکر نہیں۔ تو روزے میں من جانب اللہ ایک خصوصی اعانت ہوتی ہے، تو وہ سوم وصال جو ہے وہ روزوں کی برکت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی، وہاں پر تو قوت مل جاتی تھی، اور کبھی روزے نہیں رکھے ہیں اور بھوک کی شدت ایسی ہے کہ یہ حال ہو جاتا تھا، تو حالات کا فرق ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ کبھی یعنی آسان لفظوں میں ہم کہہ دیں کبھی وہ حالت ہے من جانب اللہ، کبھی یہ حالت ہے، تاکہ یعنی دونوں طرح کے حال سے آپ سراسن بھی گزر رہے ہوں۔ قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابي طلحه رضي الله عنه لا نعرفه الا من هذا الوجه، ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر كان احدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف يا والضعف الذي به من الجوع، کہ ان میں سے یعنی لوگوں کی عادت یہ تھی کہ پتھر باندھ لیتے تھے پیٹ پر جہد مشقت یعنی مشقت کی وجہ سے، اور جو کمزوری بھوک کی وجہ سے پیش آتی تھی اس کی وجہ سے۔ قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شيبان وابو معاويه قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعه لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها احد، اب صلى الله عليه وسلم مكان سے باہر تشریف لائے ایک ایسے وقت میں جس میں عام طور سے نکلا نہیں کرتے تھے، لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے، ایسے عام طور سے دوپہر کا وقت ہوتا ہے، قیلولہ کا وقت جو عرب میں ایک وقت ہوتا تھا کہ اچھا یہ وقت ہے جس میں کوئی باہر نہیں نکلتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آیا کرتے تھے اور نہ ولا یلقاؤ فی احد، نہ اس وقت کوئی آپ سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا، وہ وقت میں نہیں ویسے ہی تنہائی کا ہوا کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تھوڑی دیر ہوئی فتح ہو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ یہ خاص طور پہ یہ جملہ جو ہے نا فی ساعۃ لا یخرج فیہا احد ولا یلقی فیہا احد، یہ جملہ اور اس کے ساتھ پھر یہ کہنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، یہ دلوں کا جوڑ ظاہر کر رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، ایک تو یہ ہوتا تو چلو ٹھیک ہے، یعنی جیسے معمول ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی نکلے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی۔ لیکن ایسا وقت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہی تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت باہر آتے ہی نہیں، تشریف لاتے نہیں ہیں، تو اس وقت آپ باہر نکلے تو وہی دلوں کا جو جوڑ ہوتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر آ گئے، کیا وجہ ہوئی؟ بس بہرحال وہ دلوں کا جوڑ بتا رہا تھا کہ نہیں باہر نکلنا ہے۔ ایسے واقعات ہمارے اکابر میں بھی ملتے ہیں، یہ بڑے عجیب عجیب واقعات اس کے بھی ملتے ہیں ہمارے اکابر، قریب کے اکابر میں۔ بہرحال فاتاه ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال ما جاء بك یا ابا بکر، تمہیں اس وقت باہر کون سی چیز لے آئی ابو بکر، کیا بات ہے، کیوں آنا ہوا؟ فقال خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجهه، میں تو اس لیے باہر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں، وہ تسلیم علیہ اور آپ کو سلام کر لوں۔ اس کا مطلب ہے کہ دل میں بس یہ بات آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہوں گے اور اس وجہ سے باہر آ گئے، انہوں نے تو یہ بات بتا دی، اور ظاہر ہے صدیق ہیں، صداقت ہی ہے اس میں، کوئی اس کے علاوہ تو کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ بعضوں نے کہا کہ اصل تو بھوک تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور دیکھ کر وہ بھوک ہی بھول گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں گویا کہ اسی کو انہوں نے وہی ان کی اصل وجہ بن گئی۔ بہرحال جو بھی تھا لیکن ظاہر ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو ان کی بات میں صداقت کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، گویا کہ دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہوں گے، مجھے جا کر ملنا ہے، باہر تشریف لے آئے گی، ملاقات کر لی۔ فلم يلبث ان جاء عمر رضی اللہ عنہ. دل کا جوڑ تو وہاں بھی تھا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر, تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے آئے. فقال ما جاء بك يا عمر, عمر تمہیں اس وقت کون سی چیز باہر لے آئے, کیا بات ہے, اس وقت تو یہ بھی کوئی ملتا بھی نہیں نہ کوئی ہوتا ہے. قال الجوع یا رسول اللہ, بس بھوک کی شدت تھی, لیکن بھوک کی شدت میں کہیں بھی جا سکتا تھا انسان, لیکن عمر رضی اللہ عنہ وہیں ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بھی تو دلوں کا ایک جوڑ ہے, فرق ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کا جو مقام ہے عمر رضی اللہ عنہ کا, دونوں میں فرق تو ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بہرحال جوڑ پھر بھی پایا جا رہا ہے. الجوع یا رسول اللہ, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قد وجدنا یا انا قد وجدت وانا قد وجدت بعد ذلك, مجھے بھی کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے. فانطلقوا الى منزل ابي الهيثم بن التيهان الانصاري رضی اللہ تعالی عنہ وكان رجلا كثير النخل والشجر والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامراته اين صاحبك قالت فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. تو جب بھوک کی شدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلتے ہیں, انا قد وجدت بعد ذلك, مجھے بھی کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے. تو یہ تینوں حضرات ابو الہیثم بن ابن التیہان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان, ان کے باغ اور مکان ساتھ ہی تھا, وہاں تشریف لے گئے. یہ ایسے شخص تھے جن کے پاس بہت سے کھجوروں کے درخت تھے اور دوسرے درخت بھی تھے, بکریاں بھی تھیں, ان کے کوئی خادم نہیں تھا, یعنی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ کوئی غلام خرید سکیں, خادم نہیں تھا. وہاں پہنچے تو وہاں موجود نہیں ہے, اپنے مکان میں موجود نہیں. فلم یجدو, بیوی سے پوچھا کہ شوہر کہاں ہے, تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں. چونکہ خادم کوئی بھی نہیں تھا, اپنے کام خود ہی کرتے تھے, تو کنویں سے دور کہیں کنواں ہوگا وہاں سے پانی بھر کے لانے کے لیے پانی بھرنے گئے ہیں. فلم یلبثوا ان جاء ابو الہیثم بقربۃ یزعبھا فوضعھا, ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ مشقت سے اٹھاتے ہوئے, یزعبھا جیسے انسان بہت مشقت سے اٹھا, گرنے والا ہے, مشقت سے اٹھاتے ہوئے تشریف لائے. فوضعھا, اسے رکھا. ثم جاء یلتزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفدیہ بابیہ وامہ, بہت خوش ہوئے. اچھا آج اتنے معزز مہمان جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی پہلے اگر کسی کو بھی ملے ہوں گے تو وہ انبیاء اس زمانے کے, یہ تو سید الانبیاء ہیں. تو اتنے معزز مہمان اور ان کے دو ایسے ساتھی جو حوارین میں کبھی ان کے درجے کے کوئی ہوئے نہیں, اتنے زیادہ ظاہر ہے کہ کتنے خوش نصیب. تو بہت خوش ہوئے, اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آ کر جیسے بس ان کو فوراً چمٹ گئے. معانقہ, جا یلتزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ فرمایا اور آپ پر ماں باپ کو قربان کرنے لگے, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آئیے, بہت خوش ہوئے. ثم منطلقہ, یہ میں پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ صحابہ تھے ایسے جن کے پاس بہت تھا, درخت تھے, بکریاں تھیں, کھانے پینے کا خوب انتظام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا فخر تھا وہ اختیاری تھا, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کثرت سے پیش بھی فرماتے تھے, جو آتا تھا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو دیتے تھے, وہی جیسے پیچھے آیا مقروض ہو جاتے تھے دوسروں کو پیش فرما دیتے تھے. تو یعنی صحابہ دینے کے لیے پوری طرح تیار تھے اور دیتے بھی رہتے تھے, لیکن پھر بھی آپ کا فخر اختیاری تھا. خیر, ثم انطلق بهم الى حديقته, باغ جو متصل تھا ان کے باغ میں لے گئے. فبسط لهم بساطا, کچھ بچھونا, بچھانے کی چیز بچھا دی تاکہ اس پر بیٹھ جائیں. ثم انطلق الى نخله فجاء بقنون, ایک کھجور کے درخت کے پاس تشریف لے گئے, وہاں جا کر ایک کھجور کا خوشہ توڑ کر لے آئے. فوضعه, پورا خوشہ لے کر, پورا گچھا تھا وہ سامنے رکھ دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تنقیت لنا من رطبه, ایسا کیوں نہیں کر لیا کہ جب پکی ہوئی کھجوریں تھیں وہی توڑ توڑ کے نکال لیتے, پورا خوشہ تم نے اتنا سارا اتنا بڑا سا نکال لیا, اس میں پکی بھی ہیں کچی بھی ہیں, تو پورا صرف پکی ہوئی چند کھجوریں نکال لیتے. فقال یا رسول اللہ انی اردت ان تختارو او قال تخیرو من رطبه وبصره, یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ خود پسند فرما لیں کہ کون سی کھانا چاہ رہے ہیں. کبھی انسان کو بہت پکی ہوئی کھجوریں پسند ہوتی ہیں وہ کھا لیتا ہے, کبھی تھوڑی سی کچی وہ پیلی کھجوریں ہوتی ہیں وہ پسند ہوتی ہیں تو وہ کھا لیتا ہے. تو آپ خود پسند فرما لیں, جس کو جیسی پسند ہو, جو کھانا چاہیں آپ کھا لیں. من رطبہ وبصرہ, اس سے بھی ایک ادب معلوم ہوا کہ جب کسی کے یہاں کوئی مہمان جائے تو اچانک سے کبھی مہمان آ جائیں تو جو کچھ موجود ہو کچھ نہ کچھ پیش کر دیا جائے, تاکہ میزبان کو بھی یہ ہو کہ ان کے آنے کی ہمیں خوشی ہوئی ہے, خوشی کا اظہار کرنا. اور شروع میں کچھ ضیافتیں تھے, کھانا پکے گا, تیار ہوگا, دیر لگے گی, تو شروع میں کچھ پیش کر دیا جائے, یہ بھی ایک ادب ہے. فاکلوا وشربوا من ذلک الماء، کھایا پیا وہ پانی جو لائے تھے، پانی پیا، کھانا کھایا، وہ کھجوریں کھائی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامۃ ظل بارد ورطب طیب وماء بارد. یہ وہ میرے ذات کی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ بھی ان نعمتوں میں شامل ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. سورہ الحاکم التکاثر کے آخر میں ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اچھا افطاری میں جو کھجور کھائی، پانی پیا، وہ تو بس سرسری تھا، اصل کھانا تو نعمت تو بعد میں ہے جو دسترخوان پہ لگے گی. نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجوریں کھائیں اتنی بھوک کی شدت میں، تو فرمایا کہ یہ بھی ان نعمتوں میں ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا بھی شکر ادا کرنا لازم ہے. ظل بارد، ٹھنڈا سایہ مل گیا ہمیں، رطب طیب، اتنی عمدہ تر و تازہ کھجوریں مل گئیں، اور پانی، ٹھنڈا پانی مل گیا. یعنی گویا یہ تعلیم دی کہ مواخذہ تو نہیں ہے لیکن یہ بھی نعمت ہے اور اس پر بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے. یعنی کہ اچھا کھانا ملے تو الحمدللہ اور دعائیں انسان زیادہ پڑھ لے، اور اچھا جب صرف کھجور کھائیے، پانی پیا، افطاری کی ہے، تو اس پر کھانے کے بعد کی دعائیں بھول جائے، ایسا نہ ہو. فانطلق ابو الہیثم لیصنع لهم طعاما، ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھنے لگے کہ جانے لگے تاکہ کھانا تیار کریں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحن لنا ذات در، تو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، چونکہ مزاج ہوتا تھا عرب میں اور وہاں کے لوگوں میں کہ اچھا مہمان آئے تو ان کو گوشت تو کھلانا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہیں خوشی میں اور جوش میں ایسا نہ ہو جائے کہ دودھ والی کوئی بکری تم ذبح کر دو، دودھ والی بکری تو تمہیں بھی کام آتی رہے گی، دوسروں کو ان کا دودھ کام آتا رہے گا، تو اس لیے دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا. لا تذبحن لنا ذات در، دودھ والا جانور ذبح نہ کر دینا. فذبح لهم عناقا او جدیا، تو بہرحال انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کر دیا. عناقا یا جدیا، یہ راوی کو شک ہے، قریب قریب ترجمہ ہے، اتنا ہے کہ یعنی بکری کا بچہ اگر وہ مؤنث ہے تو عناق، اور اگر مذکر ہے تو جدین کہہ دیتے ہیں. تھوڑا سا فرق اور بھی ہے لیکن یہ ایک بنیادی فرق ہے. یہ راوی کو شک ہے کہ انہوں نے عناق فرمایا تھا یا جدین فرمایا تھا. فاتاہم بہا، جلدی جلدی ذبح کیا، گوشت پکایا، گوشت پکا کر فوراً پیش کر دیا. فاکلوا، سب نے کھایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل لك خادم، ان کا کوئی خادم ہے تمہارے پاس؟ قال لا، کوئی خادم نہیں، اس لیے کہ خود سب کام خود کر رہے تھے بیچارے. قال فإذا أتانا سبي فاتنا، ہمارے پاس کوئی خادم آئے، غلام آئے، تو ہمارے پاس آ جانا، یعنی مانگ لینا. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو غلام لائے گئے تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا، بس دو غلام کہیں سے آئے تھے. فأتاه أبو الهيثم رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، أبو الهيثم رضي الله عنه کو یاد آیا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا، فرمایا تھا کہ کوئی غلام ہمارے پاس آئے تو آ کر مانگ لینا. پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا غلام آئے، آپ کے پاس دو غلام آئے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ان میں سے جو چاہو لے لو، اختر منهما. فقال یا رسول اللہ اختر لی، آپ میرے لیے منتخب فرما دیجئے کہ کون سا لوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المستشار مؤتمن، چونکہ تم مجھ سے مشورہ کر رہے ہو اور جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار، اس کو امانت داری کے موافق مشورہ دینا چاہیے، تو اس لیے میرا مشورہ اپنی امانت داری کے اعتبار سے میں مشورہ دوں گا کہ خود ھذا فإنی رأیته یصلی، اس کو لے لو، اس لیے کہ میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ترجیح تھی تو دین کے اعتبار سے، اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ لے لو، یہ اچھا آدمی ہے. واستوصی بہ معروفا، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ دیکھو تم میری اس کے بارے میں اچھائی، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت قبول کرو، یعنی وستوصی، میری وصیت قبول کرو کہ تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یعنی میں تاکید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اب یہ عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تاکید ہو گئی کہ ان کے ساتھ اچھائی کرنا، اچھائی کیسے کریں، غلام اس کے ساتھ، اس سے کام لینا ہے، اب کام لیتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں یہ کرو، تو پتہ نہیں وہ اچھائی کے خلاف نہ ہو جائے، ایک ذرا مشکل جگہ میں آ گئے ہو. فانطلق ابو الهيثم الى امراته فاخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امراته ما انت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه قال فهو عتيق. دونوں ایسے اللہ والے، یہ غلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غلام لے کر بیوی کے پاس گئے، بیوی سے کہا کہ اچھا یہ ایک زمانے سے غلام کا ہمیں انتظار تھا، غلام مل گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کرنا. تو بیوی نے مشورہ دیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کرنا، تم پوری طرح اس کا حق ادا نہیں کر سکتے الا کہ ان کو آزاد کر دو، پوری طرح اس حق کو ادا نہیں کر سکتے الا کہ آزاد کر دو۔ اور یہ بھی فوراً تیار، یعنی کہ بیوی کو یہ کہیں کہ کام تو مجھے کرنا پڑتا ہے، تمہیں تو صرف یعنی تماشا دیکھتی ہو، میں کام کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، اور تم مجھے کہہ رہی ہو اس کو آزاد کر دوں تاکہ میں ہی کام کرتا رہوں۔ یعنی ظاہر ہے میں ہمارے معاشرے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ہوتا تو یہ سوچ ہوتی نہ، بیوی کہتی ہے آزاد کر، اچھے چلو بھیج دو اس کو، کسی اچھے آدمی کو بھیج دو، پیسے مل جائیں گے، تو بیوی ہوتی تو یہ مشورہ دیتی، مرد ہوتا تو کہتا کام مجھے کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں اللہ والے ہیں کہ بیوی کہتی ہے آزاد کر دو، یہ کہتے فوراً فواتیقن، فوراً ہی آزاد کر دیا، تیار ہی تھے۔ یعنی اس کو قرآن نے کہا وہ کہ مثل نوری ہی کہ مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنھا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ بس وہ تیار ہی ہوتے ہیں کہ اچھا تھوڑی سی چنگاری لگے اور بس جیسے تھوڑا سا ان کو کوئی ترغیب دے دے نیکی کا اور فوراً کرنے کے لیے تیار تھے، یہ صحابہ کی جو صفت ہے۔ خیر فہو عتیقن، فوراً آزاد کر دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اس عمل پر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لم يبعث نبيا ولا خلیفة الا وله بطانتان۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کوئی نبی یا کوئی خلیفہ اپنا نہیں بھیجا، کوئی نبی یا نبی کا جانشین نہیں بھیجا، مگر اس کے دو قریبی بطانہ، قریب کے مشورہ دینے والے، بہت قریبی مشیر ہوا کرتے تھے۔ بطانتن یعنی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے، دو قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ بطانتن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنکر، ایک تو قریب کے مشیر وہ ہوتے تھے جو ان کو اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، وہ بطانتن لا تألوه قبالا، اور دوسرے قریب کے مشیر وہ ہوتے تھے جو کسی برائی میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یعنی ہر برا مشورہ نہیں نہیں ایسا کر لو ایسا کر لو۔ آپ ساسم کے پاس بھی تو ہوتے تھے، عبداللہ بن ابئی ہر بات میں، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف جو بات ہوتی تھی کفار کے فائدے کی چیز، وہی مشورہ ہوتا تھا اس کا۔ وَبِطَانَةٌ لَا تَعْلُوهُ قَبَالًا وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برے مشیروں سے اور برے قریب کے مشیروں سے جو بچا دیا جائے، یعنی ان کے شر سے بچا دیا جائے، مشورہ دینے والے تو ہوتے ہیں، برا مشورہ بھی دیتے ہیں، بعض بخل کا اور بعض سخاوت کا، تو جو برا مشورہ دینے والے ہوتے ہیں ان کے شر سے جو بچا دیا گیا، فقد وقیا، تو واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے اور بچایا گیا ہے۔ تو گویا ہر انسان کو، ضروری نہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ہو، لیکن جو خاص طور پہ کسی ایسی جگہ میں ہوتے ہیں جن کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ کسی طرح کے، یعنی نبی اور نبی کے خلیفہ تو اپنی جگہ، لیکن حاکم ہیں یا کسی جگہ کے کوئی ذمہ دار ہیں، تو ان کو مشورہ دینے والے میں دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں۔ امام ہے کسی مسجد کا، وہاں پہ بھی مشورہ دینے والے دونوں طرح کے آتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں گنجائش وسعت، دین یسرن دین یسرن والے، اور بعض ہوتے ہیں نئی نئی احتیاط، اور تو دونوں طرح کے مشیر ہوتے ہیں۔ جو برے مشیروں سے بچا دیا جائے، ان کے شر سے بچا دیا جائے، تو محفوظ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ فرمایا، گویا کہ ان کی بیوی کی تعریف میں فرمایا کہ تم نے بھی نیک عمل کیا اور تمہاری بیوی جو بطانت تمہارے لیے ایک اچھا یعنی قریب کے مشیروں میں شامل ہے، وہ تمہارے لیے ہے، اور برا تمہیں کوئی مشورہ کسی نے نہیں دیا، اللہ تعالی نے گویا تمہیں شر سے اور برائیوں سے محفوظ فرما لیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔